الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ
سيدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف فرما ہیں اور آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھی بیٹھے ہیں. آپ ان سے ایک سوال کرتے ہیں, ایک صاحب سے, یہ بتائیے کہ آپ کی کوئی خواہش. تو وہ جواب محض کرنے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سو احد پہاڑ جتنا سونا دے دے اور میں وہ غریبوں میں بانٹ دوں. دوسرے سے پوچھا کہ آپ کی کوئی خواہش, تو انہوں نے یہ کہا کہ امیر المومنین میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ بھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے لیے گھوڑے دے دے اور میں ان سب مجاہدین کو, سب کو مجاہد بنا کے گھوڑے پہ بٹھا کے میدان جنگ میں خود بھی لے جاؤں. تیسرے سے پوچھا بھی آپ کی کیا خواہش ہے, تو تیسرے نے یہ کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ میں جتنی آبادی ہے اتنی آبادی کے برابر غلام دے دے اور میں ان سب کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دوں. یہ خواہشات تھی لوگوں کی نیکیاں کمانے کی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب باتیں سنی تو خاموش ہو گئے. انہی لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے ہماری خواہشات تو سن لیں, آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میری خواہش یہ ہے کہ یہ مسجد جو ہے نا, مسجد نبوی, اس مسجد میں ابو بکر صدیق جیسے لوگ بیٹھے ہوں, جو ابو بکر صدیق جیسے لوگوں سے بھری ہوئی ہو, کہ ان کے اندر ان کی ذات, اکیلی ذات جو تھی وہ اتنی خوبیاں رکھتی تھی, اتنی خوبیاں کہ جس کا مقابلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ تم کر سکتے ہو. وہ خوبیاں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, سب صحابہ بیٹھے ہیں, آپ نے پوچھا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اللہ کے رسول میں نے روزہ رکھا ہے. کون ہے جس نے آج کسی بیمار کی عیادت کی ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں ہی ہوں, میں نے آج کسی بیمار کی عیادت بھی کی ہے. اچھا تم میں کون ہے جس نے آج صدقہ و خیرات کیا ہے؟ ابو بکر ہی بولے, کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے صدقہ و خیرات کیا ہے. جو نیکیاں پوچھتے گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ یہی دیتے گئے اللہ کے رسول میں نے یہ کیا ہے, میں نے یہ کیا ہے. یہ شخصیت تھی نیکیوں سے فل, نیکیوں سے عبارت ان کی زندگی تھی, یعنی کوئی لمحہ نہیں تھا کہ وہ ضائع کیے بغیر نیکی نہ کمائیں. ہر خوبی, حقوق اللہ ہیں وہ بھی پورے کر رہے ہیں, اور حقوق العباد ہیں تو وہ بھی پورے کر رہے ہیں. اس وجہ سے ان کا ایک بڑا مقام ہے اس امت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ہر دروازے سے جس کی خصوصیت اس دنیا میں کوئی ہوگی, یعنی کوئی خاص کام نیک کام کرتا ہوگا, مثلا روزے دار ہے اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا, اور کوئی نمازی ہے رات کا تہجد گزار ہے اس کو اس دروازے سے, جو خیرات صدقہ کرتا ہے اس کو اس دروازے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے گئے, صحابہ سنتے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا خوش قسمت انسان بھی ہے جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں, ابو بکر وہ تم ہو, تم ہی کوئی اس جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا کہ ابو بکر ہماری طرف سے آ جاؤ, ہماری طرف آ جاؤ, اس جنت میں داخل ہو جاؤ, اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے. ابو بکر اس امت کے لیے نبی علیہ الصلات والتسلیم کے کوئی پرفیکٹ صحابی, مومن اور مسلمان ہو سکتے ہیں, وہ ایک رول ماڈل ہے. نیکی کا کوئی لمحہ ضائع نہ کیا جائے, اس لیے کہ فرصت ہے, یہ لمحات گنے چنے ہیں, معلوم نہیں کب جان نکل جائے, اور معلوم نہیں کہ دل کے اندر جو ایک خواہش ہے وہ پوری ہوتی نظر آتی بھی ہے کہ نہیں. اس لیے جو بھی موقع ملتا ہے کر ڈالیے. یہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک موٹو تھا, وہ اسی کو لے کے چلتے تھے, اور الحمدللہ انہوں نے اسی طرح زندگی گزاری. اسلام اسی طرح ہم مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً کچھ ایسے موسموں میں لے آتا ہے کہ جس میں یہ خواہشات مسلمان کے اندر پیدا ہوں کہ میں بھی کوئی نیکیاں کر سکوں, کوئی موسم ایسا آئے جس میں میں نیکیاں کر کے رب کا قرب حاصل کر سکوں. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو رمضان دیا. رمضان ایک ایسا دن ہے, ایک ایسا مہینہ ہے جس میں مسلمان روزے رکھے, رات کا قیام کرے, قرآن مجید پڑھے, نوافل پڑھے, اس کا ثواب دوسرے مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ ہے. اسی طرح اور دن بھی دیے ہیں. آپ محرم کے دنوں میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ بڑا فضیلت کا دن ہے یہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اگر فرعون کی آزادی پہ خوشی منائی کہ اللہ نے اس ظالم سے ہمیں نجات دی, اور بنو اسرائیل کے سامنے ان کا دشمن غرق ہوا, تو اس خوشی میں سیدنا موسیٰ علیہ الصلات والتسلیم اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں نحن احق بموسیٰ منکم, کہ یہودیو تم سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق زیادہ ہو. تو آپ فرماتے ہیں آئندہ سال ہم 2 روزے رکھیں گے. نیکیاں کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ انہیں فرماتے ہیں عبداللہ اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات کو تو قیام کرتا تھا مگر آہستہ آہستہ اس نے قیام ترک کر دیا. نہ, یہ ادا اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان جوش اور جذبے سے اٹھے کہ میں نے بڑی نیکیاں کرنی ہیں, اور جب آغاز کرے تو اوپر سے کرے اور پھر آہستہ آہستہ نیچے آ جائے. یہ عادتیں اللہ کو پسند نہیں. ہاں یہ عادت ضرور پسند ہے کہ انسان تھوڑا تھوڑا اوپر آگے بڑھتا جائے. نبی علیہ الصلات والتسلیم کی یہ نصیحت. یہ جو دن ہے آ رہے ہیں, اگلا مہینہ جو آ رہا ہے ذوالحجہ کا, یہ بھی ہم مسلمانوں کے لیے بڑی فضیلت کا موسم ہے, اور مسلمانوں کو اللہ موقع بموقع یہ چانس دیتا ہے کہ وہ کوئی نیکیاں کر لیں, کما لیں. چند دن ہوتے ہیں غفلت کے, مگر کچھ دن میں ایسے بھی ان کو دے دیتا ہوں جو ان کو ریمائنڈ کرا دیں, یاد دہانی کرا دیں کہ بھائی ذرا ہم بیدار ہوں, کچھ غفلتیں ہو گئیں, اب یہ غفلتیں چھوڑیں, اب کچھ اچھے کام بھی کر لیں. یہ دن نیکی کمانے کے ہیں, تو انہی نیکی کے دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالحجہ کے دن ہم مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں. یہ دن کیا ہیں؟ قرآن مجید میں 2 مقامات پہ ان کا ذکر آتا ہے. ایک تو سورۃ الفجر ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے دس راتوں کی. اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، اور عظیم جب قسم کھائے گا تو وہ عظیم چیز کی کھائے گا، معمولی چیز کی قسم نہیں کھائے گا. تو اس کے لیے فجر جو ہے وہ بھی عظیم ہے اور دس راتیں بھی عظیم ہیں، مگر یہ کون سی فجر ہے اور کون سی رات ہے؟ یہی ذوالحجہ کی یہ دس راتیں ہیں، یہی ذوالحجہ کی دس راتیں ہیں جو بڑی عظمت والی ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر صحابہ وہ اس کی تفسیر یہی بیان کرتے ہیں کہ ان سے مراد یہی ذوالحجہ کے دس دن ہیں جو ابتدائی ہیں، پہلی تاریخ سے لے کر دس دن تک. اور انہی کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کرتے ہوئے فرمایا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي اَيَّامِ مَعْلُومَاتِ، کہ مسلمان ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کو خوب یاد کریں، یہ دن وہ ہیں جو معلومات ہیں، جو گنے چنے ہیں، یہی دن ہیں. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ صحابہ کرام کی تفسیر ہے، یاد رکھیے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ دعا بھی کی تھی، اللہم علم تأویل الکتاب، اللہ اس نوجوان کو کتاب جو میرے پاس تو نے دی ہے، مجھے عطا کی ہے اللہ کا، یعنی قرآن، اس کا فہم، اس کا صحیح معنی اور مفہوم اس کو سمجھا دے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا تھی. اور آپ نے ان کو یہ خطاب بھی دیا کہ تم ترجمان القرآن ہو، یعنی قرآن کے صحیح ترجمان ہو. یہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شخصیت، یہ اس کا معنی یہی کرتی ہے، اور کسی صحابی نے اس سے اختلاف نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ڈسٹارشن ہے، تحریف ہے، ایک تو لفظی ہوتی ہے کہ لفظوں کو بدل دینا، اور ایک ہوتی ہے معنوی کہ معنی کو بدل دیا جائے. یہ ہمارے ہاں معنوی ڈسٹارشن بڑی ہو رہی ہے، اور ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے. عام پبلک کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کربلا کی اور قسم ہے محرم کی دس راتوں کی. یہ کیا ہے؟ یہ کہاں سے آئی ہے فجر کربلا؟ جب قرآن اترا ہے یہ فجر کربلا کہاں تھی؟ یہ کہاں سے معنی لے لیا گیا ہے؟ اور لوگوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ صحیح معنی و مفہوم وہی ہے جو صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے جو صحیح معنی کرتے ہیں. اور یہ اکیلے نہیں ہیں، سیدنا ابن عباس ہیں، سیدنا ابن عمر ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے اور صحابی بھی ہیں جو اس کا معنی ہی کرتے ہیں کہ یہ ولیال عشر، اس کا صحیح مفہوم یہی ہے کہ یہ ذوالحجہ کی دس دن کی دس دن ہیں، پہلی دس راتیں ہیں. اور انہی کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل عمل فی ایام افضل فی ہذہ العشرہ، کوئی ایسا عمل نہیں جو ان دنوں میں کیا جائے اور ان کو چھوڑ کے کوئی اور دن میں کیا جائے وہ ان دنوں سے زیادہ افضل ہو. ان دنوں کو چھوڑ کے کوئی دن اور یہ عمل کیا جائے تو ٹھیک ہے، مگر ان دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. یعنی یہی دس دن ذوالحجہ کے. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ولیال عشر کی جو قسم کھائی ہے، یہ عظیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور جب عظیم ذات قسم کھاتی ہے تو وہ عظیم کی کھاتی ہے، عظیم چیز کی کھاتی ہے. تو آپ نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول یہ بتائیے، ولل جہاد، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جاؤں یا کوئی جہاد کرنے جائے وہ عمل بھی اللہ کی نظر میں، یعنی غیر ذوالحجہ کے دنوں کو چھوڑ کے اور دنوں میں اگر کوئی جائے جہاد کے لیے، وہ عمل بھی کم ہوگا ان دنوں کے عمل کی نسبت، اس کا درجہ کم ہوگا، ثواب کم ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں بالکل، ولل جہاد، بالکل جہاد بھی نہیں. سوچئے، جہاد کے لیے انسان نکلتا ہے، گھر والوں کو خدا حافظ کہہ کے، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے، میدان میں جاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے، پہنچتا ہے وہاں اور جان لڑا دیتا ہے، دشمن کو مارتا ہے یا مارا جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اس دن، ان دنوں کا جو عمل ہے وہ عمل ایسا ہے کہ اس سے زیادہ افضل کوئی عمل نہیں ہو سکتا. آپ نے ساتھ ایکسیپشن فرما دی، آپ نے فرمایا ہاں، الا رجل خرج یخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ہاں، اگر وہ شخص جو گھر سے نکلا اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈال کے سودا کرنے جا رہا ہے اور وہ جاتا ہے، لڑتا ہے اور واپس نہیں آتا، اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، یہ شخص واقعی بڑا افضل اس کا جہاد ہے اور اس کی جو شہادت ہے وہ ان دنوں کے مقابلے میں افضل ہے. مگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسا عمل نہیں ہے جو ان دنوں کے علاوہ افضل ہو. قرآن مجید میں بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. ان سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے یہی 10 دن ہیں، انہی میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث، مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ولا احب الیہ العمل فیہن من ہذہ الایام العشر. ان 10 دنوں کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہو یا اس کا بڑا درجہ ہو کہ انسان کوئی عمل کرے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ انہی دنوں میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ کو یہی دن سب سے زیادہ محبوب ہے. فاکثروا فیہن، آپ فرماتے ہیں لہذا یہ بڑے محترم دن ہیں، بڑا مقام رکھتے ہیں اللہ کی نظر میں، تو لہذا ان دنوں میں تم کیا کرو، فَأَكْسِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. ان دنوں میں بکثرت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، اس کا ورد خوب کرو. یہ ایک نصیحت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ دن ہیں ایسے کہ ان دنوں میں ہم نے اللہ کے نام کو بلند کرنا ہے، اس کے کلمے کی لاج رکھتے ہوئے باقاعدہ اعلان کرنا ہے، کھل کے کہنا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. اپنے ایمان کو جلا بخشنی ہے، تازہ کرنا ہے، لا الہ الا اللہ اعلان کرنا ہے، لوگوں کو بتا دینا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو معبود برحق نہیں مانتے، نہیں تسلیم کرتے، کسی کے آگے جھکنا نہیں جانتے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں جانتے، صرف اسی کے آگے. اور اللہ اکبر، اس کا بھی خوب ورد کرو، اور نہ صرف خود کرو بلکہ بلند آواز سے کرو. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ ان دنوں میں باقاعدہ بازار نکل جاتے تھے، اور بازار میں لوگ جو مصروف ہیں خرید و فروخت میں، لینے دینے میں، چیزیں بیچنے اور خریدنے میں، وہ اسی میں الجھے ہوئے ہیں، بھولے ہوئے ہیں کہ یہاں بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے ہم نے کہ نہیں. وہ جا کے انہی کے درمیان بلند آواز سے تکبیرات کہتے تھے، الحمدللہ کی صدا بلند کرتے تھے، اور لا الہ الا اللہ یاد کراتے تھے. یہ عام چلن تھا اور صحابہ کرام نے اس کو خوب عام کیا. بازاروں میں جا کے یہ کام کیا جا رہا ہے، تو ہم بھی اپنے آفیسز میں، اپنی جہاں کہیں بھی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کم از کم، اور کچھ نہیں، یہ تھوڑے سے یہ کلمات اچھے سے لکھوا کے ان کو لگا سکتے ہیں اور لوگوں کو ریمائنڈ کرا سکتے ہیں کہ بھائی یہ دن ہے یاد کرنے کے. اس طرح یہ بات آگے پھیلے گی، لوگوں کو یاد آئے گا کہ ہاں یہ دن ہے، کچھ نہ کچھ ہمیں نیکی کما لینی چاہیے. امام ابن حجر رحمہ اللہ، انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، فتح الباری، بڑی مشہور شرح ہے، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو ممتاز کیوں کیا ہے، کیوں دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان کو امتیازی حیثیت دی ہے. وہ فرماتے ہیں کیوں، اس وجہ کہ ان 10 دنوں میں تقریباً ساری عبادتیں جو ہم کرتے ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کو خوب اہمیت دی ہے. اور وہ کیا ہیں؟ نماز، وہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں, روزہ, روزہ بھی رکھنا ہے, اور ذی الحجہ عرفہ کا روزہ رکھنا ہے, جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مسلمان یہ روزہ رکھ لے 9 ذی الحجہ کا تو اس روزے سے اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا اور اگلے آنے والے سال کے گناہ بھی معاف کر دیتا, اتنا ثواب ہے اس کا. تو روزہ بھی رکھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, اور حج کرنے والے حج بھی کر لیتے ہیں, اور پھر اس کے علاوہ انسان صدقہ بھی کرتا ہے, اور کچھ نہیں تو کم از کم جانور ایک لے کے ذبح کر دیتا ہے. یہ وہ دن ہے. تو اس وجہ سے ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے. انسان ان میں خوب وہ بھلے کام کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بڑے پسندیدہ ہیں انہی دنوں میں. تو یہ کام کیا ہے؟ اور یقین مانیے یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں سال بھر کے بڑے پروگرام ہم بناتے ہیں, لیکن کچھ دن اللہ تعالیٰ نے ایسے کر دیے ہیں خاص ہمارے لیے کہ ہم کم از کم ان دنوں میں بھی کوئی اپنے پروگرام بنا لیں کہ جس میں ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کریں, اس سے ہمارا رابطہ اچھا ہو جائے, اور ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم ابھاریں کہ وہ بھی اپنے رب سے اپنے رشتے کو, تعلق کو مضبوط کریں. وہ کیا ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ نماز کی, سب سے اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ نماز کا اہتمام ہے. کوشش کریں کہ ہم نماز پابندی کے ساتھ با جماعت مسجد میں ادا کریں. ہمارے ہاں الحمدللہ مسجدیں عام ہیں, گھر کے قریب بھی مسجد ہے, کئی اذانیں ایک ہی گھر میں ان کی اذانوں کی آوازیں آتی ہیں, ایک ہی گھر میں کئی اذانیں سنی جاتی ہیں. تو بہرحال مسجدیں دور نہیں ہیں, صرف اپنے آپ کو ہمت دلانی ہے کہ ہاں بس اٹھنا ہے, وضو کرنا ہے, مسجد پہنچنا ہے, با جماعت نماز پڑھنی ہے. اس کا اہتمام ضرور کیا جائے, اور با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام قرآن مجید نے بار بار یقیمون الصلاۃ اقام الصلاۃ مومن کی صفت بتائی ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہیں بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز قائم کرنا کیا ہے؟ کچھ فقہا ایسے بھی ہیں جنہوں نے کہا نماز پڑھنا جس طرح فرض ہے ظہر کی, اسی طرح با جماعت نماز پڑھنا بھی فرض ہے. وہ اقیم الصلاۃ کا یہ معنی کرتے ہیں کہ اگر با جماعت نماز پڑھ لی تو یہ فرض بھی ادا ہو گیا, اور فرض بھی دوسرا کہ با جماعت پڑھ لیے نماز تو وہ نماز بھی ادا ہو گئی. تو دو فرض ادا ہوتے ہیں, لیکن اگر با جماعت نہیں پڑھتا تو اس سے ایک فرض مس ہو جاتا ہے. تو اس لیے اقیم الصلاح, اقام الصلاح, بار بار جو قرآن مجید میں یہ زور دیا گیا مسلمان پہ, اس کا خیال کم از کم ہم مسلمانوں کو ضرور کرنا چاہیے. آج افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں, مسجدوں کی طرف ہمارا رخ دلی طور پر نہیں ہے. بڑے بوجھل دل کے ساتھ کبھی کبھی آ جاتے ہیں. یہ مسلمان معاشرے کا کام نہیں ہو سکتا. حقیقت ہے مسلمان معاشرے میں مسجدیں آباد نہ ہوں, یہ بڑی مایوب بات ہے, بہت مایوب بات ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ یہی مسجدیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا گھر ہے, اس اللہ کے گھر کو کون آباد کرتا ہے؟ اہل ایمان. اور برباد وہ کرتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں. اور بربادی کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بے آباد رکھا جائے, وہاں نہ اللہ کا ذکر ہو اور نہ ہی عبادتیں ہوں اور چند لوگ ہوں, باقی آبادی کے لوگ جتنے بھی ہیں سب غافل ہوں. یہ مسجد کو بے آباد کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا ومن اظلم, ان سے بڑھ کر زیادہ ظالم اور کوئی نہیں. تو اس لیے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنا اور خاص طور پر نماز پڑھنا, اس کا اہتمام ان دنوں میں ضرور کرنا چاہیے. کوشش کرے انسان فرائض بھی جہاں ادا کرے وہاں نوافل بھی ادا کرے. سنتیں تو پڑھنی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی بکثرت پڑھے, جس لیے کہ ان کا بڑا ثواب ہے. کیوں؟ نوافل کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, حقیقت ہے. ایک صحابی تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خادم ہیں, ینگ سے لڑکے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وضو کا پانی لائے اور وضو کروانے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ ہے, نوجوان ہے, میرا خیال کرتا ہے, نیک بھی ہے, لیکن دنیاوی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید محسوس کیا کہ اس کو کچھ تھوڑی بہت ضرورت ہے, ضرورت مند آدمی ہے. تو آپ نے فرمایا کچھ مانگنا ہو تو مانگ لو. آپ کی مراد یہ تھی کچھ پیسے چاہیے تو بتاؤ, کچھ ضرورت ہو تو میں شاید پوری کر دوں. کہنے لگے اللہ کے رسول واقعی؟ کہاں. کہا اللہ کے رسول میں یہ چاہتا ہوں, ارید مرافقتک فی الجنہ, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. کتنی خوبصورت بات انہوں نے کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ اور. پھر وہی اسی طرف ذہن کو لانے کی کوشش کی, وہی تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو شاید, کچھ اور. کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول اس کے علاوہ اور کوئی خواہش نہیں. آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو فعلیک بکثرت السجود, اگر ایسی بات ہے تو پھر دھیان کرو, خوب نوافل پڑھو, جتنے بھی سجدے کر سکتے ہو کرو. یہ چیزیں ہیں جو رب کا قرب تمہیں نصیب کریں گی, اور اس قرب کے بعد تم ہمارے ساتھ رہنے کے قابل ہو گئے. فرض تو پڑھتے ہو لیکن نوافل بھی پڑھو. یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ حدیث قدسی ہے, کہ بندہ جب عبادت کرتا ہے نوافل پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتا جاتا ہے تو آگے بڑھتا جاتا ہے اور قرب میرا حاصل کرتا ہے, تو جتنا میرے قریب آتا ہے تو اب اس کی اور میری حالت یوں ہو جاتی ہے, اس بندے کی حالت یوں ہو جاتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے اچھی باتیں نکلتی ہیں, وہ گویا کہ میری بات ہی ہوتی ہے. جب وہ چلتا ہے تو چلنے میں, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, گفتگو میں, معاملے میں, لینے میں, دینے میں, دیکھنے میں, سننے میں, اس کے اندر وہ رنگ چڑھ جاتا ہے جو میں چاہتا ہوں. یہ رنگ چڑھوانا بڑا ضروری ہے. تو پہلی چیز یہ کہ ان دنوں میں کوشش ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نیت کر لیں, بڑے افضل دن ہیں, ان دنوں میں ہم نماز کی پابندی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کی جتنی بھی کثرت ہو سکی وہ انشاءاللہ کریں گے. پھر اس کے بعد دوسری چیز روزہ ہے. انہی دنوں میں اگر ہم روزے بھی رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے, مگر سب سے افضل روزہ جو ہے وہ یہی عرفہ کا دن کا روزہ ہے, نویں تاریخ کا. بڑا ثواب ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثواب یہی بتایا جو میں ابھی آپ کے سامنے حدیث عرض کر چکا ہوں. پھر تیسری چیز یہ کہ ان دنوں میں ہم نے تکبیر, تحلیل اور تحمید خوب کرنی ہے, خوب تکبیرات کہنی ہے, اور لا الہ الا اللہ خوب پڑھنا ہے, اور اللہ کی حمد و ثنا کے لیے الحمدللہ یہ بھی زبان پہ آنا چاہیے. اس لیے یہ صحابہ کرام سے, تابعین سے اور بڑے بڑے فقہا سے یہ چیز ثابت ہے کہ وہ گھر میں, گھر کے اندر, گھر کے باہر, بستر پہ لیٹتے ہوئے, دکان پہ, بازار میں, مسجد میں, ہر نماز کے بعد پہلی تاریخ سے لے کر 13ویں تاریخ تک بلند آواز سے تکبیرات بھی کہتے, سبحان اللہ, الحمدللہ بھی کہتے, اور لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے تھے. یہ خوب ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف نماز سلام پھرے تو ہم 3 دفعہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ کلمات کہہ دیں کافی ہیں. نہیں, یہ بھی کہیے, لیکن نماز کے بعد مسجد سے نکل کے بھی جہاں کہیں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو زبان پہ بس یہی کلمات ہوں اور یہی ورد ہو. یہ بکثرت ان 10 دنوں میں خاص طور پر کرنا ہے. پھر اسی طرح یہ جو تکبیر کے الفاظ ہیں یہ بھی صحیح احادیث میں 2-3 طریقے سے وارد ہوئے ہیں. 2-3 طریقے ہیں اس کے, 3 قسم کی ورڈنگ ہے اور تینوں جائز ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. اور تیسرا انداز یہ بھی ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر 3 دفعہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ 3 انداز ہیں, تینوں میں بڑائی ہے اللہ تعالیٰ کی. لِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ نے ہمیں ہدایت ہی اسی چیز کی دی ہے، رہنمائی اسی چیز کی دی ہے کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو، باقی سب خدائی کو جھٹلاؤ، سب ہیچ ہیں اس کے مقابلے میں. ہم مسلمان ہیں، ہم موحد ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ بہت بڑا مشن ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے. یہ چند چیزیں ہیں، ہیں چند عمل، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، مگر ان میں کرنے، ان کو کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے، ہم بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو صرف منہ سے نکالنی ہیں، دل کی اچھی نیت سے، اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ثواب دینے کو تیار ہے. منہ سے الفاظ اچھے نکلنا شروع ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا عمل بھی سدھرتا ہے، اور انسان کے اپنی سارے معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. الفاظ ہی انسان کی قیمت کو بتاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ظاہری شخصیت میں کسی قسم کی بنا لوں لیکن میرے الفاظ اچھے نہ ہوں. بندہ لفظوں سے پہچانا جاتا ہے، اپنی منہ کی بات سے پہچانا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں ان دنوں میں اپنے بندوں کو پہچانوں کہ کون ہے جو میرا بندہ بنتا ہے اور کون ہے جو مجھے یاد رکھتا ہے. یہ چند اہم چیزیں ہیں اور چند دیگر مسائل بھی ہیں. تو ان مسائل کے لیے الحمدللہ الہدا نے یہ چند ایک پمفلٹ شائع کیے ہیں. یہ عشرہ ذوالحجہ کے نام سے یہ ایک پمفلٹ ہے جس میں تقریباً سب بھی مسائل موجود ہیں. کسی کو ضرورت ہو تو یہ باہر بک سٹال پہ یہ بھی موجود ہے، اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے عشرہ ذوالحجہ کے نام سے. پھر اسی طرح ایک چھوٹا سا پمفلٹ بھی جو مختصر سا ہے عشرہ ذوالحجہ کا انگلش میں، یہ بھی موجود ہے، اور جو دعائیں ہیں وہ بھی لکھی ہیں اور ان کا انگلش ٹرانسلیشن بھی اس میں لکھا ہوا موجود ہے. پھر اسی طرح اردو میں بھی یہ چیز موجود ہے باہر. جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں ان دنوں میں، ان کے لیے بہرحال یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے جو الہدا نے کی ہے. یہ سارے جو آپ کو لٹریچر، یہ باہر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. آپ جاتے ہوئے ضرور ان چیزوں کو لیجئے، نہ صرف خود پڑھیے، بچوں کو سمجھائیے، وائف کو، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو سمجھائیے، وہ نیکی کے اس عمل میں شامل ہو جائے. یہ نیکی کا عمل ہمارے ہاں ہوگا تو رب کی طرف سے کوئی رحمتیں بھی نازل ہوں گی، اللہ بھی ہم سے خوش ہوگا. اس کو خوش کیجئے، کسی اور کو خوش نہ کیجئے. یہ ذرائع ہیں، طریقے ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے جوڑنے کے بتائے ہیں اور اپنے آپ کو خوش کرنے کے بھی بتائے ہیں کہ اس طرح ایک میرا بندہ مجھے خوش کر سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان 10 دنوں میں جو آنے والے ہیں ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کر کے اپنے اللہ کو خوش کر سکیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وانصر جيوش الموحدين واخذل الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ایک مختصر سا اعلان ہے کہ مسجد نبوی میں آپ سب جانتے ہوں گے ایک قاری تھے، امام تھے، قاری محمد ایوب صاحب، جو بہت ہی دنیا میں مشہور ہیں ماشاءاللہ، ان کی قرات بہت سنی جاتی ہے، اور ہمارے بہت سے لوگ قراء حضرات میں جن کو پسند کرتے ہیں ان میں یہ صاحب بھی ہیں. پھر اسی طرح مسجد قباء کے امام ہیں ڈاکٹر احمد الحذیفی، یہ شیخ عبد الرحمن الحذیفی جو مسجد نبوی کے امام ہیں ان کے صاحبزادے ہیں اور یہ پڑھاتے ہیں, مدینہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں. پھر اسی طرح مسجد نبوی کے ایک مؤذن ہیں شیخ ایاد السکری, یہ بھی پروفیسر ہیں یونیورسٹی کے. الحمدللہ یہ تینوں حضرات ہمارے ہاں الہدیٰ میں تشریف لا رہے ہیں اور بات یہی یہاں تک طے ہوئی ہے کہ ان کو الحمدللہ ویزا مل گیا ہے, وہ تشریف لا رہے ہیں یہاں منگل کے دن, سوموار کے دن شام کو وہ پہنچیں گے اور بدھ کے دن پروگرام یہی طے ہوا ہے لیکن ابھی فائنل نہیں ہوا, آئیں گے صرف ایک آدھ نماز پڑھانے کے لیے. وہ کون سی نماز ہے اس کا انشاءاللہ ہم اناؤنسمنٹ ابھی کر دیں گے, آج امید ہے کہ فائنل ہو جائے گا یا کل تک فائنل ہو جائے گا. ایک آدھ نماز وہ یہاں پڑھائیں گے آ کے, قاری محمد ایوب صاحب, اور جو مؤذن ہے وہ یہیں اذان دیں گے انشاءاللہ. اور قاری احمد صاحب جو ہیں, پروفیسر احمد صاحب, ڈاکٹر احمد الحذیفی, وہ بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے, وہ بھی اپنا کچھ نہ کچھ نصیحت فرمائیں گے انشاءاللہ. وہ پروگرام سارا یہیں ہوگا. تو اس کا اناؤنسمنٹ انشاءاللہ جو فائنل ہے وہ آپ چاہیں تو تھوڑا سا ہماری ویب سائٹ پہ چلے جائیے گا alhudapk.com, اس میں ہم نے انشاءاللہ یہ سارا پروگرام دے دینا ہے کہ کب وہ تشریف لا رہے ہیں, ایگزیکٹ کیا ٹائمنگ ہے, لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ وہ مغرب کی نماز یہاں ضرور پڑھائیں. اگر بدھ کے روز وہ مغرب کی نماز یہاں پڑھاتے ہیں تو ہم نے ذرا تھوڑا سا سیکیورٹی کا بندوبست بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے صرف اتنا ہے کہ آپ حضرات سے کہ آپ ضرور تشریف لائیں. بہت سے دوست ہیں, احباب ہیں جو انشاءاللہ آنا چاہیں گے, بلکہ دوسرے شہروں سے بھی مجھے فون آ رہے ہیں کہ ہم آنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو میں سب سے اتنی ضرور عرض کروں گا کہ یہ بڑی مقدس محفل ہوگی, یہ بزرگ آئیں گے اور یہاں جو کچھ بھی ہے ہم لوگوں نے ان کو اپنا آپ دکھانا ہے کہ ہم کس شوق کے ساتھ آپ کو سننے آئے ہیں اور کس جذبے کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں.